یا شاعر عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم العالیہ کے خادم خاص حضرت میر صاحب دامن برکاتہم کے.
یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت, کرے جلوتوں میں شرافت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا, نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی, خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی, وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, نہیں کام اے دل ہے یہ ہجڑوں کا, نہیں کام اے دل ہے یہ ہجڑوں کا. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا, نہیں کام اے دل ہے یہ ہجڑوں کا. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی, تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی. کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں, کہ محبوب ہے بارگاہ ہے سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں کہ محبوب ہے بارگاہ سمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تو مندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو تو مندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں
یہ جو اشعار ہیں اصل میں حضرت میر صاحب کے ہیں اور انہوں نے اپنے شیخ جو ہمارے بھی شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شان میں کہے ہیں. جس وقت یہ اشعار کہے تھے اس وقت غالباً 30 سال حضرت میر صاحب کو ہو گئے تھے, تو اس کا اظہار کیا ہے کہ 30 برسوں میں کبھی غفلت کی باتیں میں نے حضرت کی زبان سے نہیں سنی. الاستقامت فوق الکرامہ, اس سے بڑی کرامت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان 30 سال کسی کے ساتھ رہے اور اس سے غفلت کی باتیں نہ سنے, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. حقیقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اس پر استقامت عطا فرمائے. اور غفلت کی بات یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی باتیں کرے, دکان اور مکان کی باتیں کرتا رہے, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہ کرے, یہ غفلت کی بات. یہ اسی طریقے سے ایسی باتیں جو آخرت سے انسان کو دور کرتی ہوں, غافل کرتی ہوں, یہ غفلت کی بات ہے. اور ہر بات سے آخرت کی طرف مطلب نکال لینا یہ ہوشیاری کی بات. حضرت والا ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے تو بڑا اہم بیان تھا, کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ بھئی کہاں آج موجود نہیں ہے, مجلس میں نہیں ہے, تو پتہ چلا کہ پلاٹ وغیرہ دیکھنے کہیں گئے, تو بڑے سخت ناراض ہوئے حضرت اور فرمایا کہ یہ غفلت کی بات ہے, اس کو چھوڑ دو بھائی, ہر وقت اس فکر میں رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں, اپنی ضرورت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات بھی نہیں, لیکن ہر وقت اسی فکر میں رہے, رات دن آدمی اسی میں رہے, یہ غفلت کی بات. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی جو بات میں بتا رہا ہوں یہ کروڑوں اربوں روپے کی, بلکہ اس کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا, اس لیے ان باتوں کو غور سے سنو. اور یہاں دنیا میں کوئی اگر پلاٹ ہے مل بھی گیا, کوئی لاکھ کا, 10 لاکھ کا, 20 لاکھ کا, کروڑ, 10 کروڑ, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو ہوتی. جو باتیں حضرت والا بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ انمول ہیں, ایسی باتیں ہیں جس کوئی قیمت دنیا میں ادا نہیں کر سکتا. اس لیے غفلت کی باتیں چھوڑنی چاہیے اور ہوشیاری کی باتیں, اور ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ انسان لمبی پلاننگ کرے, اور وہ آخرت کی پلاننگ, ایسی پلاننگ کہ جہاں جانے کے بعد واپس تو ہم آئیں گے نہیں, انشاءاللہ یہاں سے رخصت ہوئے تو وہ سفر آخرت ہی ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں سفر آخرت, ایک تو یہ کہ آخرت کا سفر, اور دوسرے اعتبار سے میں کہتا ہوں آخری سفر, اس کے بعد پھر کوئی سفر نہیں, سفر بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہاں سے کامیاب لوٹیں, اس لیے کہ ہم یہاں آئے ہیں کچھ وقت کے لیے, لیکن ہم نے یہاں سے واپس جانا ہے, تو واپسی ہو ہماری اس طور پر کہ ہم کامران ہوں, کامیاب ہوں, سرخرو ہوں, جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اپنا مقصد صحیح طور پر پورا کر کے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم پہنچے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
کہاں کا گناہ ماس معصیت کیسی یارو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تو مندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو تو مندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا تو ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں ارے وہ تو خود ہے سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں
اللہ اکبر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک مرید اپنے شیخ کے بارے میں محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں اعتدال میں رہتے ہوئے ہم سوچیں کہ صحابہ کرام کو کیسی محبت ہوگی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہتی ہیں کتنا سچ اور حق فرمایا انہوں نے کہ میرے یوسف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ایسی محبت تھی کہ حضرت یوسف پر جو عورتیں فدا تھیں انہوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹی لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ فدا تھے انہوں نے اپنے سر کٹوا لیے۔ حقیقت بھی یہ ہے کسی سے محبت کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی جان دے دے۔ تو یقیناً اللہ رب العزت سے محبت کا تقاضا اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو اللہ کی محبت اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ تو سارے مرکزوں ساری محبتوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ساری محبتیں اس کی تابیں، جتنی بھی محبتیں. اب جو محبت اللہ کے لیے کی جائے گی یقیناً اس کا درجہ سب سے بلند ہوگا. اس لیے اگر ہم اللہ کی مخلوق سے بھی محبت اللہ کے لیے کریں گے تو وہ محبت بھی اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگی. کسی عام انسان سے کریں گے تب، اپنے شیخ سے کریں گے تب، استاد سے کریں گے تب، ماں باپ سے کریں گے تب، بیوی سے کریں گے تب، بچوں سے کریں گے تب. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان سے محبت کرنے کا. اللہ کی مخلوق سے کریں گے، جانوروں سے کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے. تو یقیناً یہ سب اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوگا. شیخ سے بھی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ ان سے شیخ اللہ ملتا ہے. تو جہاں جس سے اللہ ملے اس سے محبت کیوں نہ ہو. اس لیے محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ساری محبتیں اپنی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ریاکاری سے، دکھاوے سے، حسد سے، کبر سے، بغض سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دیں. الحمدللہ بات تو خیر چلی رہی ہے، اس میں بھی حقوق آ گئے. شیخ کی محبت کا حق، بیوی سے محبت کا حق، یہ ساری محبتیں تابع ہیں اللہ رب العزت. تو پچھلے اتوار کو میں نے جو باتیں عرض کی تھی اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جیب خرچ، نفقہ اپنی بیوی کو دینا چاہیے. یعنی جو نفقہ ہم دیتے ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ یہ بھی نفقے میں شامل ہے کہ کچھ پیسے ایسے دیے جائیں جو اس کی ملکیت میں دے دیے جائیں اور اس سے واپس نہ لیں، اس سے کوئی حساب کتاب نہ ہو کہ وہ پیسے دیے تھے وہ کہاں گئے. کیونکہ انسان کی ضروریات ہیں، اگر کسی عورت کا دل چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، بہن بھائیوں کی کرے، اپنے بھانجا بھانجیوں کی، بھتیجے بھتیجیوں کی خدمت کرے، تو یہ اس کا حق ہے. تو اس کے بعد اتنا کچھ ہونا چاہیے کہ وہ اگر ان کی خدمت کرنا چاہے تو کر دیں، البتہ اپنی استطاعت کے مطابق. نہ عورت کے لیے شریعت نے اس کو بہتر سمجھا ہے کہ وہ مرد سے زیادہ کا مطالبہ کرے. ایک آدمی کماتا کم ہے لیکن عورت جو ہے وہ کہتی مجھے تو یہ کپڑے چاہیے، مجھے تو یہ چیز چاہیے، مجھے تو اتنے پیسے چاہیے. تو ایسا جبر نہ کرے کہ مرد پر ظلم ہو جائے، بلکہ اس کی استطاعت کے مطابق. البتہ یہ جو اخراجات ہیں یہ اپنے استطاعت کے مطابق مرد دے گا جتنا وہ دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے مرد کو بھی چاہیے کہ وہ کنجوسی نہ کرے، بخل سے کام نہ لے، بلکہ جو وہ آسانی کے ساتھ حسب استطاعت دے سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے. تو نہ نفقے میں کھلے دل کے ساتھ آدمی کو کام کرنا چاہیے کہ اخراجات جو ہے وہ کھلے دے، ایسے نہ کرے کہ بالکل ہی ہاتھ باندھ کر رکھ لے. البتہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی ایک طرف تو اسراف کرنا منع ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں فراخی ہو تو اسراف میں داخل تو نہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اپنے بزرگوں سے جو بات ہم نے سنی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے رہن سہن میں ہو، پہننے میں ہو، کھانے پینے میں ہو، نہ نفقے میں ہو، جو بھی ہو اس میں ایک حد ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ملفوظات کو ذہن میں رکھنا ہوگا جس میں آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے. وہ یہ کہ دیکھو بھائی، جہاں تک رہنے کا تعلق ہے تو آدمی رہ تو جھونپڑی میں بھی سکتا ہے، تو ہم بنگلے میں کیوں رہتے ہیں بھائی؟ جھونپڑی میں رہنے پھر یہ بنگلہ بنانا بھی اسراف میں داخل ہو جائے گا. فلیٹ میں رہنے کی کیا ضرورت؟ کچے مکان میں رہ لیں، مٹی کے مکان میں رہ لیں. فریج رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھڑے سے پانی پی لیا کریں. کار رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھرے پر سوار ہو کے آدمی جا سکتا ہے، گدھا گاڑی لے لے، ہر گھر کے آگے گدھا گاڑی بندی بھی ہو، تو ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی پھر. تو اس لیے اعتراض برائے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، البتہ اس اعتبار سے کہ ہمیں دین کی بات سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی شخص کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو اس میں حرج نہیں. یعنی اعتراض اس لیے ہو کہ حق بات کا علم ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ اعتراض کے لہجے میں بھی نہ ہو، بلکہ حق بات سمجھنے کے لیے جیسے کوئی بات کی جاتی ہے اس طور پہ ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ ایک چیز ہے آسائش. ایک آدمی رہ تو جھونپڑی میں بھی سکتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ بھی میں ذرا آرام سے رہوں، راحت سے رہوں، اب اس کے لیے اس نے مکان بنا لیا پختہ. اب ساتھ میں چاہتا ہے کہ بھئی آسائش کے ساتھ ساتھ آرائش بھی ہو، تو اس پر رنگ روغن بھی اس نے کرا لیا، تو وہ بھی جائز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہر آدمی کو یہ حق ہے. ہمارے ایک بزرگ ایک مرتبہ کہیں سفر پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو کسی سے کہا کہ بھئی فلاں جگہ جانا ہے تو میرے لیے جو ہے وہ ایک ٹکٹ لے آنا ایئر کنڈیشن کوچ کا. تو ان صاحب نے فوراً اعتراض کر دیا کہ صاحب یہ تو اشراف، ارے بھائی اسراف اس کو نہیں کہتے، بلا ضرورت خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. ایک آدمی ایک سخت گرمی کا موسم ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ بھائی جسم کو آرام بھی ملے، راحت بھی ملے، اور آسانی سے اور آرام سے میں کہیں پہنچ جاؤں، اس کے لیے اگر ایئر کنڈیشن بس میں یا گاڑی میں سفر کرتا ہے تو اس میں کوئی اسراف میں داخل نہیں. یہ انسان کا اللہ نے اگر استطاعت دی، البتہ چوری کرے گا ڈاکہ مار کے جو ہے ایئر کنڈیشن گاڑی کا ٹکٹ لے گا وہ تو غلط ہے، لیکن اللہ نے اگر استطاعت دی ہے اور وہ استطاعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں. خدا قید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استطاعت اس کے جسم پر نظر بھی آئے. یعنی اللہ نے مال دیا ہے لیکن جو ہے وہ ایسے چیتڑے پہن کے پھر رہا ہے، شکل و صورت ایسی بنائی ہوئی جیسے فقیروں کی ہوتی ہے، سالوں سے غسل نہیں کیا ہوا، بالوں کی لٹے جو ہیں وہ الجھی ہوئی ہیں، اس طرح کی شکل بنانے سے منع فرمایا ہے. لوگ سمجھیں گے کہ بےچارا فقیر ہے، تمہیں صدقہ دیں گے خیرات دیں گے، اور تم بھی کس کس کو بتاؤ گے کہ صاحب میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، میرے پاس تو ہیں. تو اس لیے اپنی ظاہری حالت وضع خطب ایسی رکھو کہ جس سے پتہ چل جائے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، لیکن دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے یہ حیثیت اختیار مت کرو، یہ لباس مت پہنو. تو اچھا مکان اگر آدمی اپنے آرام کے لیے آسائش کے لیے اختیار کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ نمائش کے لیے نہ ہو تو آرائش بھی جائز آسائش بھی جائز لیکن نمائش جائز نہیں. تو یہی تمام چیزوں میں نہ نفقے کے اندر بھی یہی کچھ ہے کہ اتنا خرچہ دے دینا جس سے آسانی اور راحت کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، یہ فضول خرچی نہیں. البتہ اگر اس طور پہ دے رہا ہے کہ نمائش کے طور پر تو پھر جائز نہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی ان کے کئی بیٹے ہیں، تو کہا کہ ایک بیٹا تو ایسا ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ آتا ہے اور میرے ہاتھ میں پیسے رکھ کر چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک بیٹے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب سارے بیٹھے میں وہ عزیز و اقارب رشتے دار اس وقت جیب سے پیسے نکالتا ہے کہ ابا یہ لو، سب کو دکھا کے دیتا ہے کہ میں ابا کی خدمت کر رہا ہوں. یہ جائز نہیں، نمائش کے طور پر صحیح نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ اتنا جیب خرچ جس سے اس عورت کا آسانی کے ساتھ خرچ وہ کر سکے، اور ایک ماہانہ اور مرد پر بھی کسی قسم کی جو ہے وہ بوجھ نہ ہو، اس قدر جو ہے وہ خرچ دینا چاہیے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل الایمان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. مومنین میں اکمل ترین ایمان والا وہ شخص ہے ایمان کے اعتبار سے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے مسکرا کے مل لو، کوئی آ جائے تو آئیے آئیے جناب تشریف لائیے، مسکرا کر اس کو اپنے گھر میں بٹھا لیا، گھر سے چھوڑنے باہر تک آ گئے بڑے اچھے اخلاق والے، لیکن دل میں اس کا بغض بھرا ہوا ہے اس کی طرف سے، یہ اخلاق نہیں ہے. ظاہری اخلاق کا نام جو ہے وہ اخلاق نہیں، اصل میں اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اخلاق فاضلہ جس میں دوسرے کے لیے اذیت نہ ہو، تکلیف کا سبب نہ بنے، وہ اخلاق مراد. اب عورت کے لیے، غیر عورت ہے اس کے لیے اخلاق یہ ہے کہ ہم جب گھر پہ کسی کے جائیں تو اس وہ اگر اپنے اخلاق دکھائے تو وہ جائز نہیں. اصل عورت یہ کہے کہ آئیے تشریف لائیے بیٹھ جائیے ابھی آنے والے ہیں، یہ صحیح نہیں. اس کے لیے یہی کہ بھائی باہر تشریف رکھیں ابھی گھر میں نہیں ہے تھوڑی دیر بعد آئیے، وہاں آپ کو سخت لے جائی اختیار کرنا ہے تاکہ کسی کے دل میں اگر مرض ہے تو اس کو آگے رغبت نہ ہو. وہاں اخلاقی ہیں، اگر آپ وہاں پر دوسرا طریقہ اختیار کریں گے جیسے ہمارے ہاں آج کل سمجھا جاتا ہے کہ اس کے سامنے بھی آئیں گی بسی بھی جائیں گی اسے گھر میں بھی بٹھا دیں گی اس کو چائے پانی کا ہی پوچھیں گی تو جلدی جلدی آئے گا، تو یہ اخلاق نہیں. بلکہ اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو ایزا اور تکلیف سے بچائیں، اور جو اخلاق فاضلہ شریعت کو مطلوب ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. اصل میں دل کی اندرونی کیفیت کا نام ہے وہ. البتہ اظہار بھی اس کا ہو ظاہر میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں دکھاوا مقصود نہ ہو. یہ نہ ہو کہ دل میں تو اس کی طرف سے کوٹ کوٹ کا حسد بھرا ہوا ہو، اور یہ ہو کہ بس یہ اگر میرا بس چلے سے کچا چبا جاؤں، دانت پیس رہا ہو اندر ہی اندر، اور ظاہری طور پر اس سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو، ایسا نہ ہو. اس کا نام اخلاق نہیں. تو بہرحال اچھے اخلاق سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہر اعتبار سے اس سے اچھے طریقے سے پیش آئے، دل کی کیفیت بھی اس کے لیے اچھی ہو. اور اصل یہ ہو کہ یہ مخلوق خدا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اور جو مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عیال ہے، المخلوق عیال اللہ، تو اللہ کی مخلوق سے اچھے انداز میں پیش آیا جائے، اصل مقصود یہ ہو. تو چونکہ خواتین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سفارش فرمائی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قاعدے کے مطابق اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. دیکھو بھائی، دنیا میں اگر کوئی آدمی، ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی شیر چل رہا ہو اور یہ کہہ دے کہ خبردار، اگر تو نے کسی ٹیڈی کو دیکھا تو تجھے میں ابھی ہڑپ کر جاؤں گا، تو آدمی اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لے گا اور کہے گا کہ شیر صاحب دیکھیے میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کبھی آپ کو بدگمانی مت کیجیے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اگر ادھر شیر نے ایک زور سے غرایا وہ، اور ادھر حضرت کا جو ہے وہ معاملہ خراب ہوا، قبض کھل جاتا ہے آدمی کا شیر کی غراہٹ سے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ مخلوق کے خدا سے اتنا ڈر اور اللہ سے ذرا بھی ڈر نہیں. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو اچھی طریقے سے ان سے پیش آؤ، تو اللہ کی سفارش کو ہم نہیں مان رہے، اور شیر ساتھ میں چل رہا اور کہہ دے کہ خبردار جو کسی پر نگاہ ڈالی غلط، تو کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. اللہ کی بات کو ترجیح دو کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے یہ کہ اللہ کی بندیاں ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا بھی کہ لا تضربوا اما اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مت مارو، مارا مت کرو. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن مجید نے وضربوهن اگر سے کہا ہے خاص حالت میں اور شدید ضرورت کے وقت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت طریقہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ لا تضربوا، مت مارو، اللہ کی بندیوں کو مارو مت. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ کی جو عورتیں تھیں وہ ذرا شوہروں پر حاوی ہوتی تھی، تو آہستہ آہستہ عورتیں حاوی ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرما دیا کہ مت مارا کرو، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو حاوی ہو گئیں، عورتیں تو شیر ہو گئیں، ہماری بات ہی نہیں مانتی کوئی، ہمارا حق بھی ادا نہیں کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تھوڑی بہت مار لیا کرو، تھوڑا بہت تم مار لیا کرو اگر ضرورت ہو تو. اب جب ان کی پٹائی شروع ہوئی تب عورتیں آنی شروع ہو گئیں اور انہوں نے آ کر شکایت کرنی شروع کی کہ لوگ مارتے ہیں، مرد مارتے ہیں ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر عورتیں چکر لگاتی ہیں اس لیے کہ ان کے شوہر ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کی شکایت کرتی. آپ نے فرمایا کہ وہ مرد اچھے نہیں ہیں جو اپنی عورتوں کو مارتے، یعنی آپ نے اجازت دی کسی وجہ سے، لیکن جب مردوں نے زیادہ مار پیٹ شروع کی آپ نے فوراً فرمایا کہ اجازت ہے خاص ضرورت کے تحت، لیکن پھر بھی وہ اچھے مرد نہیں ہیں جو اپنی عورتوں کو مارے پیٹے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. چنانچہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک بیوی جو ہم پہ وہ ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 9 اور بعض روایت میں 11 بیوی ہیں. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی بات ہوتی نہیں تھی، ان میں بھی وہ جذبات ہوتے تھے جو ہوتے ہیں عام عورتوں میں. بہت سی جگہ اس قسم کی روایات ملتی ہیں خواتین میں آپس میں جو ایک ہوتا ہے شوکن کا جو معاملہ ہوتا ہے ان میں بھی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکراتے رہتے تھے بعض باتوں پر. جو ایک روایت میں آتا ہے غالباً آپ کسی بیوی کے گھر پہ تشریف لے گئے تو ایک دوسری بیوی صاحبہ، یعنی باری جن کی تھی آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، تو ایک دوسری بیوی صاحبہ اپنے گھر سے کچھ پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے گھر میں تشریف لے گئی، تو انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزری نہیں غیرت کے خلاف معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے گھر میں ہیں اور یہ اپنے گھر سے پکا کر لائیں اپنے لیے. محبوب شرکت گوارا نہیں کرتا کسی کی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے ان کو, اس لیے ان کو بھی شرکت یہ بات پسند نہیں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چیز ان کے لیے پکائی تھی لا کے ان کو کھلائے, آپ نے کھائی اور انہوں نے چاہا کہ آپ کی وہ اہلیہ بھی کھا لیں جن کے گھر آپ تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا تمہیں کھانی پڑے گی, یعنی زبردستی کی. انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھتے رہے, کچھ نہیں فرمایا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر تم کھاؤ گے نہیں تو تمہارے منہ پہ مل دوں گا, اور یہی کیا انہوں نے, ان کے منہ پر لگا دیا سب کچھ. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ دیکھو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ مسکرائے تھے. آپ نے فرمایا تم بھی ایسا کر لو, جتنا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی اتنا کر لو. لیکن ایسا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے دو چار لگا دیے ہوں یا کچھ کام کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. تو اس قسم کی روایات بھی ملتی ہیں, تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی فرشتہ تھیں, ان میں اس قسم کے جذبات نہیں تھے, سارے جذبات تھے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور منع فرمایا اس سے. اسے پتہ چلا کہ سنت یہی ہے کہ خواتین پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے, مارا پیٹا نہ جائے. اور خواتین کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں درجات عالیہ عطا فرمائے ہیں, وہ سنت نبی کو نہ چھوڑیں, آپ کے طریقوں کو نہ چھوڑیں. آج میں آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں, بعض اوقات بڑا ہی دکھ ہوتا ہے. میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں. ابھی دو چار دن پہلے ہی ایک نوجوان فجر کی نماز کے بعد مجھے ملا اور اس نے کہا کہ والدہ کہتی ہیں داڑھی کٹا لو, حالانکہ اس کی داڑھی آئی بھی نہیں, معمولی سا روح ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ والدہ کہتی ہیں کٹا لو. میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے پابند ہیں, ماں باپ بھی اللہ اور رسول کے حکموں کے پابند ہیں, لہذا ہمیں اللہ اور رسول کی ماننی چاہیے. ایسی باتوں میں والدین کی بے ادبی نہ کرو, ان کے حقوق پورے کرتے رہو, لیکن ایسی بات کا جواب نہ دو کیونکہ یہ بات مناسب نہیں. تو وہ بچے نے کچھ کہا ہوگا کہ ضرور رکھو, کہ اپنی زندگی میں تو میری زندگی میں کم از کم مت رکھنا. الحاظ اللہ, اس قدر جملے سخت. اب سوچیں کہ یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, اگر یہ گھر میں تربیت نہیں کریں گی, اگر کوئی اچھے کام نہیں, اگر کوئی برا کام جو ہے وہ کرے تو کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن اچھے کام جہاں کوئی کرنا شروع کرے وہاں پر ساری رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو یہ مسلمان ماؤں کی بات میں کر رہا ہوں, اور مجھے اس طرح کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے لیے نیکیوں سے مت روکو کسی کو. خود اگر نیکی نہیں کرتے تو جو کر رہا اسے تو کرنے دو, کم از کم گھروں میں کم از کم ایسی رکاوٹیں اپنے بچوں کے لیے نہ ڈالو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرنا اصل چیز ہے. اللہ نے, یعنی عورتوں کا معاملہ یہ تھا, بعض روایت میں آتا ہے کہ جانوروں سے بدترین مخلوق سمجھی جاتی تھی, اور یہ صرف عربوں کا معاشرہ نہیں تھا بلکہ آج کا مہذب یورپ, وہ بھی عورتوں کو جانوروں سے بڑھ کر نہیں سمجھتا تھا. یہ صرف اسلام کی برکتیں کہ اللہ نے جو اتنا اونچا مقام عورت کو دیا ہے, کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عورتوں کے حقوق کا انہیں احساس دلایا کہ تمہارے کیا حقوق. عورتیں ہر دور میں اللہ رب العزت نے کو حقوق رکھے ہیں, انشاءاللہ وہ آگے چل کے جب مردوں کے حقوق بیان کیے جائیں گے اس میں عرض کروں گا. لیکن فی الحال اتنی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو کچھ حقوق آج خواتین کو حاصل ہیں وہ اسلام کی بدولت. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل خود بھی کریں, اپنے بچوں کو بھی کرنے کے لیے کہیں. یہ شریعت اسلامیہ ہی تو کہتی ہے کہ غیر عورت کو مت دیکھو, اپنی بیوی کو دیکھو. اگر تم غیروں کو دیکھتے ہو تو ملعون قرار پاتے ہو, اور اپنی بیوی کو دیکھتے ہو محبت کی نظر سے تو محبوب پاتے ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے, اللہ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو محبت کی نظر دیکھنے کا کیا مطلب ہو گیا کہ محبوبانہ طریقے پہ دیکھتے ہیں, پسندیدہ طریقے پر دیکھتے ہیں, رضامندی کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو جس شریعت نے یہ احکام دیے ہوں, یقیناً کوئی عورت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا شوہر ادھر ادھر تانگ جھانک کرتا پھرے. تو یہ تانگ جھانک سے منع کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے تو منع کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مرد بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ حکم تو شریعت نے دیا ہے. تو اصل میں شریعت نے یہ کہا کہ غیروں کی عورتوں کو مت دیکھو بھائی، اپنی عورتوں کو دیکھو، ان کی قدر کرو. اب جیسی بھی ہیں وہ، بعض اوقات حسن میں کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود تم یہ سمجھو کہ یہ دنیا ہے چند روزہ. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اگر آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہو، اسٹیشن پر چائے جیسی بھی ملتی ہے پی لیتا ہے آدمی، کہ چلو بھائی گھر جا کے اچھی چائے پئیں گے، یہاں تو جیسی مل جائے پی لو. تو اسی طریقے سے یہ خواتین، یہ عورتیں، اب چاہے وہ حسن والی ہوں حسن والی نہ ہوں، جب ہماری بیوی بن گئیں، اللہ نے ہمارا رشتہ ان سے جوڑ دیا، اب ہمیں ان کی قدر کرنی. ایک خاتون نے پوچھا، غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں زیادہ حسین ہوں گی دنیا کی یا حوریں زیادہ حسین ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں زیادہ حسین ہوں گی حوروں سے. تو فرمایا کیوں، کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ لصیامہن، روزوں کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، اور دنیا کی مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے، تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے، ولادت کی تکلیف اور دیگر تکالیف جو بھی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا نور ان کے چہرے پر ڈال دے گا. چونکہ حوروں نے یہ جو ہے وہ ساری تکلیفیں برداشت نہیں کی ہیں، یہ تو ان عورتوں نے، دنیا کی عورتوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ نور جو ہے وہ ان عورتوں پر ڈال دے گا، یہ حوروں سے بھی زیادہ حسین نظر آئیں گی. شکریہ ادا کرنا چاہیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواتین کو، کہ حضرت ام سلمہ نے ان کے لیے کس قدر جو ہے وہ بہترین سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی عنایت فرمایا. تو اسی پتہ چلا ہے کہ یہ عورتیں آج جیسی بھی ہیں، کل قیامت کے دن جب ہمیں ملیں گی تو یہی حوروں سے ہی بہتر ہو کر ملیں گی. اس لیے آج اگر ہم ان کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی قدردانی کا ہمیں وہاں سب کچھ اجر بھی ملے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے جو بیوی دے دی ہے اس کو آدمی سمجھے کہ اللہ ہی نے مجھے میرے نصیب میں رکھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ مقدر میں نہ فرماتے کبھی نہ ملتی. تو جب اللہ کی عطا ہے پھر اس پہ اعتراض کیسے؟ آج اعتراض اس لیے کرتے ہیں، باہر اگر کسی عورت میں نظر پڑ جائے تو گھر میں آ کے سیدھے منہ دیکھتے ہی نہیں بیوی کو، کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر منہ کرتا ہے. بقول ہمارے حضرت والا کو، بریانی سامنے آ جائے تو دال اچھی نہیں لگتی. دنیا بھر میں یہ قاعدہ مشہور ہے کہ بھائی دوسروں کی بیویاں اچھی لگتی ہیں، اپنے بچے اچھے لگتے ہیں. یہ انسانی سوچ ہے خالی، حالانکہ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے مقدر میں بیوی کر دی، اس سے زیادہ حسین ہمیں ہماری نظر میں کوئی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائی، ہمارے حق میں وہی بہتر. تو اس لیے ان کی قدر کرو. تو جب شریعت اسلامیہ عورتوں کی قدر سکھلا رہی ہے، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں یہ فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے. متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی چیز، لطف اٹھانے کی چیز، نفع حاصل کرنے کی چیز. یہ ساری کی ساری دنیا نفع حاصل کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے. اور فرما خیر و متاع دنیا، دنیا کی سب سے نفع بخش چیز، سب سے بہترین چیز وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی. اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی جو اپنے شوہر کے لیے آرام اور راحت پہنچانے کا ذریعہ، وہ اس کا شوہر آیا وہ بس تیار ہے کہ اپنے شوہر کو راحت و آرام پہنچاؤں، اس کے لیے جو ہے وہ نہانے کا انتظام، اس کے لیے جو کپڑے تبدیل رکھے ہوئے اس طریقے کر کے کہ آتے ہی میرے شوہر تھکا ہارا آئے گا تو تھوڑا سا آرام پہنچایا، تھوڑا سا اس کی خدمت کی ہوئی، نہا لو، آؤ کھانا کھا لو، مطلب بچھی جا رہی. تو یقیناً ایسی نیک عورت کے درجات کتنے بلند ہوں گے. تو فرمایا کہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین متاع جو ہے دنیا کی وہ عورت ہے. یہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، اور سب سے بہترین متاع اس دنیا کی کیا ہے؟ وہ عورت، نیک عورت. اور وجہ اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری عورت سے پناہ مانگی، کیونکہ اگر عورت بری مل گئی تو سمجھ لو جوانی اور بڈھے ہو جاؤ گے. آپ نے فرمایا کہ اللہ میں ایسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جوانی میں بوڑھا کر دے، اور ایسے بچوں سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بن جائیں. اس سے پتا چلا کہ اولاد بھی صالح مانگو، بیوی بھی صالحہ مانگو اللہ سے، کہ اللہ بیوی بھی نیک ہو اولاد بھی صالح ہو. اگر اولاد صالح نہیں ہے آپ کی بات نہیں مانتی، حکموں پر عمل نہیں کرتی، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ جو مباح امور ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اور رسول کے حکموں مداخلت شروع کر دیں وہ. اگر اللہ کے حکموں کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ میاں خود کہتے ہیں فلا تطعہما، پھر ان کی بات مت مانو. فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرو، لیکن جب وہ تمہیں اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق کہیں کہ بیٹے نماز پڑھو اور جائز امور کا کہیں تو سر آنکھوں پر رکھو ان کی باتوں. لیکن اللہ اور رسول سے اگر بغاوت وہ سکھائیں تو اس وقت پھر حکم یہ کہ فلا تطعہما، پھر ان کی بات مت مانو. خدا نہ کرے وہ کوئی شرکیہ کام کا حکم دیتے ہیں، نافرمانی کا حکم دیتے ہیں اللہ کی، تو ان کی بات پھر نہیں مانی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ نیک سارے عورت دنیا کی سب سے بہترین متاع. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا حبب لی من دنیا کم سلاس، مجھے تمہاری دنیا سے تین ہی چیزیں محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک عورت، دوسری خوشبو، اور تیسرا ٹھنڈا پانی. ایک عورت، دوسرا ٹھنڈا پانی، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ذہن میں آئے گی تو انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. بہرحال عورت کو تو میں نے بتا دیا کہ اگر خدا نہ کرے بری عورت ہوئی تو آدمی کو جوانی میں بوڑھا کر دیتی ہے، رج و غم میں ڈوبا رہتا ہر وقت. بعض اوقات جو ہے وہ گھر کے بے سکونی کی وجہ سے انسان خودکشی تک کر لیتا ہے، جیسے کہ بہت سے واقعات میں ہوتے ہیں میاں بیوی نے جھگڑا کیا آپس میں اور بالآخر کسی ایک نے خودکشی کر لی. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ٹھنڈا پانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی مرغوب تھا. زندگی میں آپ نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی کہ آج کھانے میں یہ پکا دو اور وہ پکا دو، ہاں ٹھنڈے پانی کے بارے میں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے. بیر غرس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جاتا تھا جو مدینے سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہ پانی آپ منگواتے تھے اور وہ پانی پیا کرتے تھے. اور آپ نے یہ وصیت بھی کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو غسل بھی مجھے اسی پانی سے دیا جائے. تو اس سے پتا چلا کہ ٹھنڈا پانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا. اور اچھی نیک عورت، جیسے کہ میں نے عرض کر دیا، تو بہرحال یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. اور تمہاری دنیا سے کہا اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام، میں تو ایک مسافر ہوں جو چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے رک گیا اور پھر اس کے بعد آرام کر کے پھر آگے چل پڑوں گا. تو یہ دنیا تو ہمارے لیے تھوڑی سی جائے پناہ ہے بس، اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے چل پڑنا ہے. آج سب سے بڑا دھوکہ یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہیں رہنا ہمیشہ، اسی لیے بڑی لمبی لمبی پلاننگیں کرتے ہیں. لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، تو پھر آدمی تھوڑی دنیا پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ، میں تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاؤں گا. جو کچھ دنیا میں تمہیں دے دوں اس پر راضی ہو جاؤ کہ ہمارے رب نے جو دے دیا الحمدللہ، تو میں تمہارے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاؤں گا. کتنی بڑی بات! اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ جو ملنا ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. لیکن آدمی اس پر قناعت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی دولت عطا فرما دیں، تو انشاءاللہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں مجھے پسند ہیں. تو ایک اور بات جو ذہن میں آئی کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیو، پانی پیو تو ٹھنڈا پیو. اس سے مراد اتنا سخت ٹھنڈا نہ ہو کہ برف کی طرح ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ٹھنڈا پیو جس سے روح میں تراوٹ اور تازگی پیدا ہو جائے. اور فرمایا اشرف علی جب پانی پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ تمہارے نفس نفس سے اور سانس سانس سے تم اللہ کا شکر ادا کرو. کہ جب آدمی کو روح تر و تازہ ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو خود بخود انسان کا بال بال جو ہو کہتا الحمدللہ. بعض اوقات بہت اچھا لگتا ہے ٹھنڈا پانی، انتہا درجے کی خواہش ہوتی ہے، اور جب پی لیتا ہے تو خود بخود اس کا رواں رواں کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر. تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، اور ہم بھی اللہ کو اپنا محبوب بنا لیں، اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم أحسن عاقبتنا في أمورها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم آپ کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکے، اے اللہ آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کے ازالے کی توفیق عطا فرما دیجئے، تلافی یہ معافات کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ اپنی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دیجئے، اے اللہ جسم و جان میں بھر دیجئے، اے اللہ بال بال کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ بلا شک و شبہ آپ کی نعمتیں بے انتہا ہیں، اے اللہ ہم اتنا شکر ادا نہیں کر پاتے، اے اللہ ہم عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اپنے شکر کی دائمی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ شکر کی دائمی توفیق عطا فرمائیے، ذکر کی دائمی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آنے والوں کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب بڑے محتاج ہیں، بڑے ضرورت مند ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، کسی ابتلا میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، یا اللہ اپنے کمتر ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے ضعف کو قوت سے بدل دے، اے اللہ ہمارے ضعف کو قوت سے بدل دے، اے اللہ ہم بیچارے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے لیے تو چارہ بن جا، اے اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری ضرورتوں میں کہ اللہ آپ کفایت فرمائیے، اے اللہ آج مختلف طریقوں سے مختلف طرح کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، بلا شبہ ہماری بدعمالیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اے اللہ تیری نافرمانیاں ہیں جن کی وجہ سے سب عذاب آج ہم پر مسلط ہیں، اے اللہ آپس کے اختلافات کا عذاب ہے، اے اللہ بغض و عناد کا عذاب ہے، آپس میں عزیز اور رشتہ داروں کے دل اے اللہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، اے اللہ بغض و عداوتیں ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، اے اللہ مہنگائی کا عذاب ہے، نافرمانیوں کا عذاب ہے، بے حیائی کا عذاب ہے، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اے اللہ ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے ملک و ملت پر رحم فرما، اے اللہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، لیکن اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، یا اللہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اپنی نظروں میں نہیں رکھتے، اے اللہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے، اس وجہ سے آج ذلتوں کا شکار ہیں، آپ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ترقیوں کے لیے آپ نے جو ہمیں نسخہ کیمیا عطا فرمائے ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ آج مسلمان سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحم فرما دے، اے خاصہ خاصہ نے خدا وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے اللہ یہ بڑا عجیب وقت ہے، بلا شبہ ہم سب پریشان ہیں مختلف طریقوں سے، اے اللہ کہیں کسی کا خوف مسلط ہے، اے اللہ کسی کا، اے اللہ مختلف عذاب ہم پر مسلط ہیں، آپ رحم فرما دیں، یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں، اے اللہ ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے، ہمارے چھوٹوں کو بھی فرما بردار بنا دے، ہمارے بڑوں کو ہم پر مشفق اور مہربان بنا دے، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہم پر مہربان بنا دے، اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، پوری دنیا کے اللہ مسلم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، تو نے ہمیں اے اللہ بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کو نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اے اللہ لیکن ہم ناشکر ہیں، اے اللہ تیرے حق کی نعمت ادا نہیں کرتے، تو معاف فرما دے ہمیں، اے اللہ ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دیجیے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہمارے بے وقوفوں کی وجہ سے کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمارے گھروں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے جسموں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دکانوں کی اور فیکٹریوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تیری پناہ سب سے مضبوط پناہ ہے، ہمیں اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کسی اور کی حفاظت نہیں چاہیے، آپ اپنے لیے، اے اللہ آپ اپنی حفاظت ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ کی حفاظت ہمارے لیے سب سے بڑی ہے، اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے، آپ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، آپ ہی پورا کرنے والے ہیں، اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عطا فرمائیے، خوب عطا فرمائیے، کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اے اللہ جو محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہم پر فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، یا اللہ ان پر رحم و کرم فرمائیے، اے اللہ سب کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے، سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی طریقے پہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے نام کی لذت عطا فرما دے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ رحم فرما، کفار مشرکین یہود و نصارہ عیسائی، اے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر لیں، مسلمانوں سے ان کے وسائل چھین لیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تدبیروں کو انہیں پر لوٹا دے، ان کی سازشوں کو انہیں پر لوٹا دے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ آپ ہی نے آج تک ضرورتیں پوری کی ہیں، آپ ہی ضرورتیں پوری فرمائیں گے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جن لوگوں کو آپ نے اولی الالباب اور عقل والا فرمایا، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اے اللہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا